السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الدين سلام عليكم. قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. سلسلہ بیان ذہن علی ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان اب جو گفتگو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ ہم آل رسول کو کیوں مانتے ہیں اور اسلام ان سے کیوں قبول کرتے ہیں. عزیزان محترم، ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم تو اسلام کے آغاز ہی میں لوگ بحث میں اتنا الجھا لیتے ہیں کہ بات آگے تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی. میں اس چیز کی تفصیل عرض کروں آپ سے کہ یہ کیا چکر ہے، اس حال میں کیا ہے. یہاں آنے سے روکنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ حسینیہ کے دروازے پر جھگڑا شروع کر دیا جائے. تاکہ وہیں سے لوگ بیچ بچاؤ کرا کے کہ بھائی کہاں مصیبت پڑے، آپ ادھر جائیے، آپ ادھر جائیے، جائیے، لڑائی نہ کیجیے، جھگڑا نہ کیجیے، فساد نہ کیجیے، ہنگامہ نہ کیجیے. وہ آدمی آئے گا نہیں یہاں. دیکھیں، اسلام 30 برس کے لیے نہیں آیا تھا. توجہ چاہتا ہوں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو غور کیجیے گا. اسلام 30 برس کے لیے نہیں آیا تھا رسول کے بعد. اسلام رسول کے بعد آیا تھا قیامت تک کے لیے. خلافت راشدہ کی عمر ہے 30 برس، اسلام کی عمر ہے قیامت تک. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ خلافت راشدہ بہت اچھی، مگر اس کے آگے کیا؟ اسے غور کیجیے آپ اس مسئلے کو. ہمیں اس کے لیے کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے. بہترین اعلی درجے کی چیز، بہترین لوگ، بہترین انتظام، بہترین ہر چیز، سب کچھ ٹھیک، مگر 30 برس تک اس کے آگے. ہم تو 30 برس کے بعد پیدا ہوں گے. مولانا مودودی بھی لکھتے ہیں کہ میں تو ملوکیت میں بدل گیا اسلام. ڈاکٹر طہٰ حسین بھی لکھتے ہیں کہ ملوکیت میں بدل گیا اسلام. تو اسلام ملوکیت میں بدل گیا تو وہ لوگ جو بعد میں پیدا ہوئے وہ کیا کریں، اور ہم کو رہبری دینے والا کون ہے؟ ہم پیدا ہوئے قریب قریب رسول اللہ کے 1350 برس کے بعد. خلافت راشدہ چلی کل 30 برس, تو 1350 برس بعد پیدا ہونے والا رہبری کے لیے کیا کرے؟ آپ میری بات غور کر رہے ہیں؟ تو جو میں عرض کر رہا ہوں, تو رہبری دینے کا جہاں تک مسئلہ ہے, ہم کو وہ خلافت رہبری نہیں دے پائے گی جو بنی امیہ سے ٹکرائی, بنی عباس سے ٹکرائی, ترک و تاتار سے ٹکرائی, اقتدار والے سلاطین سے ٹکرائی. وہ ہم کو رہبری نہیں دے پائے گی. تو ہم کو اپنی رہبری کے واسطے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا پڑے گا, کوئی دوسری منزل ڈھونڈنا پڑے گی, کوئی دوسرے لوگ تلاش کرنا پڑیں گے جو بعد میں بھی ہمیں رہبری دے سکیں. یہ پاک و پاکیزہ سلسلہ اگر ہمیں ملا تو رسول کی اولاد ہی میں ملا. تو چونکہ رسول کی اولاد نے آگے بھی ہماری رہبری کی, اس لیے ہم نے رسول کی آل پاک کو زیادہ مناسب جانا رہبری کے لیے, کہ یہ بعد میں بھی ہم کو رحمانی رہنمائی کر سکتے ہیں اور ہمیں راستے دکھا سکتے ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی پڑھا وہ پنجتن پاک کا دور تھا, یعنی مولا علی سے لے کے امام حسین تک. ہلکی سی ایک روشنی سلے امام حسن بنا لی, ہلکی سی ایک روشنی واقعہ کربلا پر اور اہل کوفہ کے مذہب پر ڈالی. اب آئیے شہادت حسین کے بعد کیا ہوا. دیکھیے دنیا میں لوگ بڑی فریبکاری کرتے ہیں اور بھولے والے مسلمان فریب میں آ جاتے ہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں. لوگ بڑے زور سے اور بڑے جذبے سے ہم سے کہتے ہیں صاحب ہم یزید کو نہیں مانتے, ہم یزید کو نہیں مانتے, ہم امام حسین علیہ السلام مانتے ہیں, سیدنا حسین کو مانتے ہیں, یزید کو نہیں مانتے. ہم اتنے بھولے ہیں کہ اس بات کا ایمان لے آئیں گے تو آپ یقین مانیے کہ ہم اتنے سیدھے نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ انڈیویجولس کی لڑائی نہیں تھی کہ جو آپ کہیے ہم یزید کو نہیں مانتے حسین کو مانتے ہیں. نہ حسین الگ کوئی چیز ہے, نہ یزید الگ کوئی چیز ہے. حسین بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے, یزید بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے. کیا اور چیز ہے اس بات؟ نہ حسین الگ ہے نہ یزید, حسین بھی ایک سلسلے سے ہیں, یزید بھی ایک سلسلے سے ہے. ان کے پہلے بھی کچھ ہیں, ان کے بعد بھی کچھ ہیں. حسین کے بھی پہلے کوئی ہے, بعد میں بھی کوئی ہے. یزید کے بھی پہلے کوئی ہے, بعد میں بھی کوئی ہے. حسین سے پہلے حسن ہیں, حسین کے بعد سید سجاد ہیں, یزید سے پہلے اس کا باپ ہے, یزید کے بعد مروان ہے. آپ کہتے ہیں ہم حسین کو نہیں مانتے, یزید کو نہیں مانتے. اچھا نہیں مانتے, یزید سے پہلے مانتے ہیں. یزید کے بعد جو ہوا اسے مانتے ہیں. اس لیے کہ حسین 10 محرم کو شہید ہو گئے, یزید اس کے بعد بھی تخت اقتدار پر رہا, تو 10 محرم کے بعد کسے مانا؟ اگر پھر پلٹ کے یزید کو مان لیا تو کیا قتل حسین کا انعام دیا جو مانا؟ اور اگر کہا نہیں مانا تو عالم اسلام میں کوئی تیسری پارٹی کلیم ہی نہیں کر رہی ہے, یا یزید کی فیملی کلیم کر رہی ہے یا حسین کی فیملی کلیم کر رہی ہے. سے اب دیکھیے تو صحیح کہ دنیا میں اندھیر کیا بچا ہوا ہے خدا جی, یہ عالم اسلام میں کیا گڑبا ہے سب. میں چپ رہا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ نہیں مانتے. نہیں مانتے کیا مطلب؟ ارے امام حسین دسویں محرم سے نکسل ڈگری کو شہید ہو گئے, یزید اقتدار پر تھا تو حسین کے بعد کسے مانن؟ اگر پلٹ گئے یزید کی طرف کہ نہیں, جب تک زندہ رہے حسین تو حسین ہی کو مانتے, جب شہید ہو گئے تو یزید کو مان لیا. پھر قتل حسین کا انعام دیا یزید کو مان کے, اگر ان کا نہیں وہ تو ظالم تھا, وہ تو ماننے کے لائق ہی نہیں تھا, تو ماننے کے لائق کون تھا؟ تیسری کوئی پارٹی کلیم نہیں کر رہی ہے, مان لو دو ہی پارٹیاں الیکشن میں کھڑی ہیں, تیسرے کو آپ ووٹ کہاں جا کے ڈالیے؟ سوچیے تو بھائی, تیسری کوئی پارٹی ہے نہیں جو کلیم کرے کہ ہمارا آدمی بھی ہے. تو یہ ہے یا وہ ہے, یا امامت کی لائن ہے یا خلافت کی لائن ہے, تو ایک کو ماننے سے کام نہیں بنے گا میاں, پوری لائن بدلیے. یا وہ لائن مانی ہے جس میں حسین ہے, یا وہ لائن مانی ہے جس میں یزید ہے. یہ ایک انڈیویجل کا حساب نہیں ہے, یہ پوری لائن کا حساب ہے. اب میں پڑھ چکا ہوں مجلس میں کہ حسین کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں, اور 62 ہجری میں یزید نے رسول کی مسجد میں گھوڑے بنوائے اور مدینہ کو تاراج کروایا, اور 63 ہجری میں یزید نے خانہ کعبہ کو 8 برس بائی اور کعبہ منہدم کروایا, اور اس کے بعد یزید مر گیا. بچے تاریخی پس منظر کو سنیں, یہ تاریخ ہے, اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. 63 ہجری میں کعبے پہ آگ برسوا کے یزید کی فوجیں ابھی مکے ہی میں تھیں کہ اطلاعی کے یزید مر گیا. خاندانی بادشاہت کے اصول پر یزید کے بیٹے کو لوگوں نے چاہا کہ بادشاہ بنائے, جس کا نام معاویہ تھا دادا کے نام پر. اس سے کہا کہ نکلو, لوگ تمہارے ہاتھ میں بیعت کریں. پہلے تو بہت دن وہ گھر سے نکلا ہی نہیں, اور اس کے بعد ایک دن وہ نکل کے آیا. جب وہ آیا ممبر پر بیٹھا آن کے, تو بیٹھ کے رویا, بہت دیر بیٹھا روتا رہا, اور جب رو چکا تو اس نے تقریر شروع کی, اور تقریر میں اس نے کہا کہ ایوہ الناس, یعنی اے انسانوں, ابو سفیان زندگی بھر رسول اللہ سے لڑا. ابو سفیان اس کا پردادا تھا. کہا ابو سفیان زندگی بھر رسول اللہ سے لڑا, جبکہ حق رسول اللہ کے ساتھ تھا. اس کا اسٹیٹمنٹ سنیے. اس کے بعد اس نے کہا اپنے دادا کے لیے, امیر شام کے لیے, کہ وہ علی سے لڑا جبکہ حق علی کے ساتھ تھا. اس کے بعد اپنے باپ کے لیے کہا کہ وہ حسین سے لڑا جبکہ حق حسین کے ساتھ تھا. یہ کس کا بیٹا بول رہا ہے؟ یزید کا. اس کے بعد کہا اگر خلافت کوئی مزے کی چیز تھی تو ہم انجوائے کر چکے, اور اگر کوئی مصیبت ہے تو اس سے زیادہ بوجھ ہم اپنے سر پر لینے کو تیار نہیں ہیں. یہی بہت ہے. اگر تم اصلی وارث کو پوچھنا چاہتے ہو تو جاؤ سید سجاد زندہ ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو, ورنہ جو تمہاری سمجھ میں آئے تم کرو, میں تمہارا اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے والا نہیں ہوں. یہ کہہ کے وہ پھر رویا اور تھوڑی دیر رو کے منبر سے اترا اور گھر میں چلا گیا. جب گیا تو اس کی ماں نے کہا کاش تو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا اور اتنا بڑا نہ ہوا ہوتا. اس کے بعد اس کو سلو پوائزن دے کے ختم کیا گیا. سنیے, اس کو سلو پوائزن دے کے اس واقعے کے 20 دن کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کو سلو پوائزن دے کے ختم کیا گیا. یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, حسین اور یزید میں مقابلہ ہوا, شام کی جامع دمشق کے منبر پر حسین کا بیٹا بھی آیا, یزید کا بیٹا بھی آیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, جامع دمشق میں منبر پر حسین کا بیٹا بھی آیا, یزید کا بیٹا بھی آیا. حسین سر کٹانے والے, یزید سر کاٹنے والا. حسین کا بیٹا آیا تو سر اٹھائے ہوئے یہ کہتا ہوا کہ جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. یزید کا بیٹا آیا تو ندامت سے گردن کو جھکائے ہوئے اپنے بزرگوں کے کالے کرتوت بیان کرتا ہوا. اب بھی دنیا نہیں سمجھی ہارا کون جیتا کا. اور اب جب یہ مر گیا اور اس کو سلو پوائزن دے کے ختم کر دیا گیا, تو اب یہ سوال ہوا کہ کون بنے خلیفہ, کون بنے. تو بنی امیہ کا سب سے سینئر ممبر, بنی امیہ کا سب سے سینئر ممبر مروان زندہ تھا. یہ وہی مروان ہے جس کو رسول اللہ نے مدینہ سے نکالا تھا. یہ وہی مروان ہے جو رسول اللہ کی توہین کرتا تھا. یہ وہی مروان ہے جس کے قدر کا اور جس کے باپ کے قدر کا رسول اللہ نے حکم عام دیا تھا. وہ مروان بوڑھا تھا مگر اس وقت زندہ تھا اور بنی امیہ کا سب سے سینئر ممبر تھا ایج کے حساب سے. اس کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی. رسول اللہ کے 53 برس کے اندر اسلامی اقتدار مروان کے ہاتھ میں آیا. سوچیے, یہ ہے اسلام کی تاریخ, یہ ہے صدر اول. یہ ہے چوننے کے لائق زمانہ. تین برس مروان خلیفہ رہا. تین برس کے بعد یہ مر گئے. اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان تحت حکومت کو بیٹھا. یہ 20 برس حکومت کرتا رہا. اس نے 20 برس جم کے حکومت کی. اس کے لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن پتہ نہیں کیا موڈ آیا کہ قرآن کھول لیا اس نے. قرآن ہے تو چپ, کتاب سامد خاموش کتاب, مگر ضرورت ہوتی ہے تو بولتا بھی ہے. ایسے بیچ میں اس نے کھول لیا قرآن، جیسے بیچ سے کھولا تو پہلے پیج پر اوپری بار جو آیت لکھی ہوئی تھی وہ تھی وخاب کل جبار ننید، ہر جابر و ظالم ناکام رہا. اچھا جس پر چوٹ ہوتی ہے وہ سمجھتا بھی خوب ہے. یہ سمجھ گیا جیسے ہی آیت نکلی سمجھ گیا کہ اچھا ہم پر چوٹ کرتے ہو، ہم پر جانتے. بند کیا قرآن، جو زان میں لپیٹا، چھوٹی پہ ٹانگا، ترکش لایا، تیر لایا، کمان لایا، تیر مارنا شروع کیا غصے میں. کہتا جاتا تھا یہ میں ہوں جابر ظالم، بنا میرا کیا بناتا ہے، یہ میں ہوں جابر ظالم، بگاڑ میرا کیا بگاڑتا ہے، یہ میں ہوں جابر ظالم، جو کرنا ہو کر لے. تاریخ بتاتی ہے قرآن پرزے بن کے اڑتا رہا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرا، یہ زمین پہ تیر مارتا رہا اس کے اوپر، اور یہ کہتا رہا کہ لے میں ہوں جابر ظالم، بنا جو میرا بنا سکتا ہو. عزیزان گرامی، اب یہ نہ کہیے گا کہ اللہ کو اگر قرآن پیارا تھا تو اس کے ہاتھ شل کیوں نہ ہو گئے. اللہ نے حفاظت قرآن کا وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا یعنی قرآن اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. مگر معنی حفاظت سمجھیے، معنی حفاظت یہ نہیں ہے کہ تیر چلانے والے کا ہاتھ پکڑا جائے گا، معنی حفاظت یہ ہے کہ مقصد قرآنی مٹنے نہیں دے گا اللہ، اور قرآن کو فنا نہیں ہونے دے گا. چاہے ایک پیس قرآن کا، ایک نسخہ قرآن کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جو قرآن ہے وہ مٹنے نہیں پائے گا دنیا سے، اللہ حفاظت کرے گا. اب جو لوگ کہتے ہیں اگر حسین اللہ کو پیارے تھے تو ظالموں کے ہاتھ سوکھ کیوں نہ گئے، ہم کہتے ہیں قرآن اگر اللہ کو پیارا تھا تو ظالم کا ہاتھ سوکھ کیوں نہ گیا. وہاں بھی مقصد خدا واضح ہے کہ قرآن نہیں مٹے گا، چاہے ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ بھی مقصد خدا واضح ہے کہ امامت نہیں مٹے گی. صلوات بر محمد. اور اس کے بعد عزیزان گرامی، اس کے چار بیٹے بادشاہ ہوئے. یہ میں آپ کو تاریخ کی جھلکیاں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس کے بعد مجھے سنانا ہے کہ ہمارے اماموں کا کیا رول رہا اس زمانے میں. ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک، یزید ابن عبد الملک، یہ کوئی ڈھائی برس، کوئی تین برس، کوئی پانچ برس، اس طریقے سے جلدی جلدی ایک کے بعد ایک بادشاہ ہوئے. اب بنی امیہ کی سلطنت ٹوٹ رہی تھی، ان کو زوال آ رہا تھا، ان کے اقتدار میں گھن لگ رہا تھا. اسی بیچ میں عمر ابن عبدالعزیز ہوا بنی امیہ کا ایک خلیفہ. عمر ابن عبدالعزیز نے اس سلسلے کو بند کیا جو مولا علی کو برے کہے جانے کا سلسلہ ممبروں پر چل رہا تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے اس سلسلے کو بند کیا، علی کی محبت میں نہیں بند کیا، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بند کیا. اس لیے کہ سیاسی اعتبار سے وہ دیکھ رہا تھا کہ دشمنی علی حکومت کو کھائے جا رہی ہے، لہذا اس نے آدمی لگایا. دربار ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، کہ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا میں یہودی ہوں. تو کسی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں خلیفۃ المسلمین کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو غم ہونے لگا دربار میں, پاگل ہو گیا, سوئی ہو گیا, یہودی کے ساتھ مسلمانوں کا خلیفہ کی بیٹی بھی آئی جائے گی. کہا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں سیرت رسول پر چلنے کی دعوت دے رہا ہوں. کہا سیرت رسول سے کیا تعلق اس کا؟ کہا رسول نے علی کو بیٹی بیاہی کہ نہیں بیاہی؟ علی یہودی نہیں تھے کون تھے؟ کہا رے کیا پاگل ہے, علی یہودی کب تھے؟ کہا تو عیسائی ہوں گے. ارے دیوانہ ہو گیا یہ, کیا ہو گیا کہ پاگل ہے کوئی؟ علی عیسائی کب تھے؟ تو کہا مجوسی ہوں گے. آتس پرس. ارے 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 یہ ہے کون بھائی, پاگل ہے کیا ہے یہ؟ علی مجوسی کب تھے؟ کہا بھائی کوئی تھے, مسلمان تو نہیں تھے. اگر مسلمان ہوتے تم لوگوں نے منبروں میں برا کیوں کہتے؟ یہ اتنا گہرا وار تھا کلوں کے سر جھک گئے. اب وہ پتہ نہیں لگایا وہ آدمی تھا کون آدمی تھا, اب جو سر اٹھے تو وہ آدمی رہ تھا, آدمی رہتا. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ بند ہوا بالکل بنی امیہ کے آخری دور میں. اور اس کے بعد پھر بنی امیہ کا آخری بادشاہ مروان ہوا, جس کا لقب تاریخ میں الحمار ہے. آپ عرب دیش میں رہتے ہیں, اس کے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس کے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور ممبروں پر ایسی لفظوں کا ٹرانسلیشن کیا بھی نہیں جاتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کیا لطف آتا ہے جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں ادھر امیر المومنین لگا ہوا, ادھر حمار لگا ہوا, امیر المومنین مروان الحمار. یہ ہم نے دیکھا کہ جب اللہ کو دنیا نے چھوڑا تو پتھر کے سامنے جھکے, بندر کے سامنے جھکے, سانپ کے سامنے جھکے, گائے کے سامنے جھکے, پیپل کے سامنے جھکے, آگ کے سامنے جھکے, پانی کے سامنے جھکے. یعنی جب خدا کو چھوڑا تو پیشانی نے ٹھوکریں کھائیں, اور جب علی کو چھوڑا تو امیر المومنین یزید, امیر المومنین ولید, امیر المومنین مروان, امیر المومنین الحمار, ہر ایک ایسا ملا کہ جیسے اللہ کو چھوڑ کے نصیب پھوٹا جبین کا, ویسے علی کو چھوڑ کے مقدر پھوٹا آنکھوں کا. اس طریقے سے بنی امیہ کے اقتدار کا خاتمہ ہوا. اب آئیے ادھر آئیے, تو کیا انسانیت اور شرافت اور عقل اجازت دیتی ہے کہ ایسے بدکرداروں کو رہبر بنا کے ان سے اسلام لیا جائے, ان سے حدیث رسول پوچھی جائے, ان سے قرآن کے معنی پوچھے جائیں, ان سے فقہ اسلامی پوچھی جائے, ان کو حلال و حرام کا ضامن بنایا جائے؟ اب یہاں پر اب یہ حسین کے بعد نائب حسین امام زین العابدین جو چاہتا ہوں عزیزان گرامی, میں ایک ایسا مضمون آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو جو اس کے پہلے شاید نہیں سنایا, اور اس کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حسین کے بعد نائب حسین, نائب علی, نائب رسول حضرت علی بن حسین علیہ السلام تھے. رسول کی ڈیوٹی قرآن میں منشن ہے, کیا ہے؟ سورہ جمعہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. سورہ جمعہ کی آیت آپ کو خوب یاد ہے اس لیے وہی پڑھتا ہوں. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ آیت تو ہی ہے، یہ رسول کی ڈیوٹیاں بتا رہی ہے. کیا کام ہے رسول کا، کیا ڈیوٹیاں ہیں رسول کی. اللہ نے امیین میں رسول مبعوث کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، تاکہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے ان کے سامنے. ویزکیہم، اور ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے. ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے. اس لیے بنایا ہے کہ یہ سب کام کرے. چوتھے امام نائب رسول ہیں، نائب رسول ہونے کی حیثیت سے ان کے یہ فرائض میں ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کریں، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں لوگوں کو. زمانہ ایسا ہے، مخالفت اتنی ہے، دنیا اتنی خلاف ہے کہ تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے، اجتماع کرنے کا محل نہیں ہے، لوگوں کو جمع کر کے کچھ کہنا اپنی جان اور ان کی جان دونوں کو خطرے میں ڈالنا ہے. ایک طرف فریضہ کہہ رہا ہے کہ یہ انجام دیجئے، دوسری طرف زمانہ کہہ رہا ہے خاموش بیٹھیے. دیکھیے، آپ نے چوتھے امام کی زندگی میں دو باتیں سنی ہوں گی جو بہت زیادہ نمایاں ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت دعائیں بہت پڑھتے تھے، عبادت بہت کرتے تھے، ذکر خدا بہت کرتے تھے. آپ کا لقب سید سجاد تھا، آپ کا لقب زین العابدین تھا. یہ آپ نے برابر بچپن سے مجلسوں میں سنا ہوگا کہ چوتھے امام کے کردار کی ایک خصوصیت خاص یہ تھی کہ آپ کی عبادتیں بہت مشہور ہیں اور آپ کی دعائیں بہت مشہور ہیں. اور دوسری بات جو چوتھے امام کی زندگی میں آپ نے سنی ہوگی وہ یہ کہ اپنے پدر بزرگوار پر گریہ بہت کرتے تھے اور روتے رہتے تھے اور ذکر حسین فرماتے رہتے تھے اور آنسو بہاتے رہتے تھے. اور جو آتا تھا، بیٹھتا تھا، اپنے پدر بزرگوار کے تذکرہ کرتے تھے اور گریہ فرماتے تھے. یہ دونوں باتیں آپ نے مجلسوں میں برابر سنی ہوں گی اور کتابوں میں پڑھی ہوں گی. یہ خالی مظلومیت کا ایک رخ نہیں ہے، اس کے پیچھے دو بڑی عظیم باتیں چھپی ہیں. اس کو آپ ذرا غور سے سنیے گا. ایک تو امام بحیثیت نائب رسول کے ان فرائض کو پورا کرنا چاہتا ہے جو بحیثیت نائب رسول اس کے ذمے ہے، ایک بات. دوسرے، حسین کی شہادت نے ایک ذہنی انقلاب برپا کیا تھا دنیا میں، ایک مینٹل ریولوشن آیا تھا شہادت حسین کے بعد، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے ہیں تو 72 آدمی آپ کے ساتھ تھے. اچھا، مان لیجئے 72 ساتھ تھے، 5-6 ہزار آپ کے چاہنے والے قید ہوں گے، دوسرے شہروں میں ہوں گے جو پہنچ نہ سکے ہوں گے. تو شہادت کے وقت حسین والے دنیا میں کتنے ہوں گے؟ 5 ہزار ہوں گے، 10 ہزار ہوں گے، 15 ہزار ہوں گے، 20 ہزار ہوں گے، اس سے زیادہ کہاں ہوں گے؟ کہتے تو ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہوتی. اچھا، اگر تھے اور خبر نہیں ہوئی تو زیادہ تھے، سب شہروں میں انقلاب ہوتے شہادت کے بعد، ہنگامے ہوتے، وہ بھی نہیں ہوئے. ان کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تعداد چاہنے والوں کی کم تھی. شہادت حسین کے وقت یہ پوزیشن تھی اور شہادت حسین کے 20 برس کے بعد جب حجاج ابن یوسف ثقفی مدینہ کا گورنر ہوا ہے تو اس وقت تاریخ لکھتی ہے کہ ایک ایک وقت میں 80,000 شیعان علی جیل میں تھے. 80,000 شیعہ جیل میں تھے. تو اگر 80,000 جیل میں تھے تو 1,00,000 آزاد بھی تو ہوں گے. تو ایک دم سے اتنے کہاں سے آ گئے؟ 20 برس کے اندر پاپولیشن کا جو نیچرل گروتھ ہے جس سے پاپولیشن بڑھتی ہے 20 برس میں اتنی تو نہیں بڑھ جائے گی کہ 10,000 200,000 ہو جائیں. 20 برس میں 10,000 12,000 ہو جائیں گے, 14,000 ہو جائیں گے, 15,000 ہو جائیں گے, اس سے آگے تو نہیں بڑھیں گے. لیکن ایک طرف 20 برس پہلے یہ پوزیشن ہے کہ 72-7 دے رہے ہیں اور بقیہ سناٹا ہے, اور 20 برس کے بعد یہ پوزیشن ہے کہ تاریخ لکھتی 80,000 شیعان علی جیل میں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت حسین نے ایک فکری انقلاب برپا کیا جس کے نتیجے میں لوگ چینج ہوئے. شیعہ عقیدے کا نام ہے, خاندان کا نام نہیں ہے. عقیدہ کسی کا کسی وقت بھی بدل سکتا ہے, سیب کسی کا کسی وقت بھی چینج ہو سکتا ہے. شہادت حسین نے ان لوگوں کو جو دھوکے میں تھے جگا دیا, اور جب جاگے تو ان کی سمجھ میں حق آیا. تو سید سجاد کا ایک کام تھا رسول کے فرائض کا انجام دینا, دوسرا کام تھا اس ریولوشن کو آگے بڑھانا جو حسین کی شہادت کے ذریعے پیدا ہوا ہے. زمانہ وہ تھا کہ بولنے کے اوپر پابندی تھی, لہذا امام نے دعاؤں کے ذریعے اس مشن کو پورا کیا جو نائب رسول کی حیثیت سے ان کے ذمے تھا, اور آنسوؤں کے ذریعے اس انقلاب کو آگے بڑھایا جو شہادت حسینی نے پیدا کیا تھا. سمجھے آپ؟ ہم خالی یہی پڑھتے رہتے ہیں, ٹھیک پڑھتے ہیں, غلط نہیں پڑھتے. کیا میں مولا بڑے مظلوم سے رو کے زندگی گزارتی, لیکن یہ نہ سمجھیے کہ رونے سے مشن کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ رونے سے مشن کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک شخص اگر تقریر کر رہا ہے, مجمع جمع ہے, ہر قانون اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. ایک آدمی مسجد کے گوشے میں بیٹھا ہوا اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, مناجات کر رہا ہے, نہ کوئی تقریر ہے, نہ کوئی اجتماع ہے, نہ کوئی بلاوا ہے, نہ کوئی پبلک جمع ہے. مسجد کے گوشے میں ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ اپنے اللہ سے مناجات کر رہا ہے, لیکن مناجات میں اتنی کشش ہے, اتنا کیف ہے, اتنی لذت ہے, اتنا اٹریکشن ہے, لفظیں اتنی خوبصورت ہیں, انداز اتنا پیارا ہے کہ جو سنتا ہے اس کے دل میں اتر جاتی ہے, جو سنتا ہے وہ دوسرے سے نقل کرتا ہے. ارے ہم نے ان کی مناجات سنی, ارے کیا چیز ہے, خدا کی قسم تم بھی سن لو. اس طریقے سے وہ دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہے. تو بات یہ نہ سمجھیے کہ یہ خالی دعائیں ہماری آپ کی دعاؤں کی جیسی ہیں. نہیں, یہاں پر دعا ذوالفقار کا کام کر رہی ہے. اور ادھر آنسو آ رہے ہیں, کوئی بلایا نہیں جا رہا ہے, کسی کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ حکومت کی گرفت ہو, آدمی بیٹھ کے رو رہا ہے, خالی آنسو بہا رہا ہے. اس لیے آنسو بہا رہا ہے کہ اس کا باپ مارا گیا ہے, اس لیے آنسو بہا رہا ہے کہ اس کا سارا خاندان شہید کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر کون سا قانون لاگو ہوگا؟ لیکن آنسوؤں کے اندر وہ کاٹ ہے کہ آنسوؤں کی دھار سے بنی امیہ کی حکومت کٹ رہی ہے, بنی امیہ کی حکومت کٹ رہی ہے. عزیزان گرامی، سید سجاد نے حسین کے غم میں آنسو بہانے کی جو روایت شروع کی ہے وہ اتنی طاقتور روایت ہے، وہ اتنی طاقتور روایت ہے کہ اگر آنسوؤں سے نظام ظلم کو نقصان نہ پہنچتا ہوتا تو علماء آنسوؤں کے حرام ہونے کے فتوے نہ دیتے. علماء آنسوؤں کی حرمت کے فتوے نہ دیتے کہ آنسو بہانا حرام ہے، حسین پر رونا ناجائز ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کیسے فتوے آئے ہیں، کیسے کیسے فتوے آئے ہیں خدا کی قسم آنسوؤں کے خلاف. اگر آنسو نظام ظلم کے لیے نقصان دہ نہ ہوتے تو ادھر خلاف فتوے نہ آتے. اگر آنسو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوتے تو ہمارے امام حکم نہ دیتے. دعوت دینا اور ادھر علماء کا آنسوؤں کے خلاف فتوے دینا، معلومہ یہ وہ برسات ہے جو ان کے مکانوں کو گرا رہی ہے جن کی بنیادیں ظلم پر ہیں. ویزان گرامی، یہ نہ سمجھیے کہ تبلیغ کا مشن خالی علی تک رہا اس کے بعد ختم ہو گیا. یہ ہمارے معلومات کی کمی ہے یا ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمارے ہر امام نے کس طریقے سے حالات کے تحت زمانے کا مقابلہ کیا. وہ چوتھے امام تھے جن میں آنسوؤں کے ذریعے، جن میں دعاؤں کے ذریعے نظام باطل کا مقابلہ کیا اور اپنے فرائض کو انجام دیا. چوتھے امام دنیا سے رخصت ہوئے، پانچویں امام کا زمانہ آیا. یہ زمانہ اپنے حساب سے، اپنے خصوصیات کے حساب سے چوتھے امام کے زمانے سے الگ تھا. اس لیے الگ تھا کہ اب یہ وہ دور تھا کہ صحابہ کی تعداد ختم ہو رہی تھی، بلکہ ختم ہو گئی تھی. تابعین کا زمانہ بھی ختم ہو رہا تھا، تبع تابعین کا دور تھا. غور کیجیے گا اس کو. اور اب ضرورت اس بات کی تھی کہ عموم اہل بیت، اسلامی فقہ اور اسلامی احکام، تفسیر قرآن، حدیث نبوی، حلال و حرام، جائز و ناجائز زیادہ مقدار میں دنیا تک پہنچایا جائے تاکہ لوگوں میں یہ علوم عام ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ علوم ان کی جہالت کے سبب دنیا سے غائب ہو جائیں. لہذا پانچویں امام نے علم کے دریا بہانا شروع کیے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب باقر العلم ہوا، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والے علوم کو منکشف کرنے والے, اور دوسری طرف جب جب اسلام کو ضرورت پڑی مجھے یہ بھی بچے سن لیں کہ امام خالی یہی نہیں کہ وہ دینی معاملہ بتانے میں وہ ہیں قابل ہیں, لیکن دنیا کے معاملات سے بیچارے اماموں کا کیا تعلق. نہیں, امام اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, عالم کے طریقے سے. کیونکہ عالم جو ہے وہ نماز پڑھائے گا, لیکن کمپیوٹر انجینئرنگ کا کیا معاملہ اس سے پوچھے, یا ہوائی جہاز کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے اور تو اس کے اندر کیا بتائے گا, ایرونٹک انجینئرنگ میں کیا جانتا ہے. امام مطلق ہوتا ہے جو ہر معاملے میں امام ہو. آپ بہار و انوار پڑھیے, اس کے اندر ڈیٹیل سے علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ امام وہ ہے جو ہر معاملے میں امام ہو. امام کے معنی ہے قائد, آگے چلنے والا. تو اگر میڈیکل سائنس وہ نہیں جانے گا تو جب بیمار پڑے گا تو جو ڈاکٹر آئے گا وہ امام ہوگا, اس لیے کہ وہ بتائے گا پہلے کیپسول کھائیے, بعد میں ٹیبلٹ کھائیے, پھر مکسچر پیجیے. تو یہ قیادت وہ کر رہا ہے. اور اگر وہ انجینئرنگ میں نہیں جانتا ہوگا, جب محل عمارت بن رہی ہوگی تو انجینئر آن کے ڈائریکشن دے گا کہ مولا آپ کو نہیں معلوم اتنا لنٹر لگنا چاہیے اس میں, یہ انجینئرنگ کا مسئلہ ہے. تو پھر اس وقت انجینئر امام ہوگا. تو امام ہر مسئلے میں امام ہو, جبھی امام مطلق ہوگا کہ جب انجینئر مشورہ دینے لگے تو امام اس کی اصلاح کرے کہ نہیں تم یہ غلط کہہ رہے ہو, یہ یوں ہے ورنہ یہ ہو جائے گا. تو اماموں کا علم جو ہے وہ علم ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا مولویوں کا علم ہے, کہ وہ مولویت کی لائن میں تو جانتے ہیں مگر اب مولوی صاحب بیچارے دوسری لائن میں کیا جانے, ایسی بات نہیں ہے. امام ہر علم میں اتنا ہی جانتا ہے جتنا علم شریعت جانتا ہے. شاید پانچویں امام کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہوا, اور واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان پانچویں امام کے زمانے تک سکہ نہیں جانتے تھے کیا ہے, کیسے بنتا ہے, کیا ویٹ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. مسلمان حکومت میں رومی سکہ چلتا تھا. سنیے, مسلمان حکومت میں رومی سکہ چلتا تھا. دنیا میں بہت سی جگہوں پر بہت سی حکومتوں میں دوسرے سکے چلا کیے ہیں. یو اے ای میں انڈین سکہ چلتا تھا, ہماری جوانی میں ریڈ نوٹ چلتے تھے. کہہ سکتا ہے پرانے لوگوں کو یاد ہو, نئے لڑکوں کے لیے نئی بات ہوگی. اب پوچھیے گا تو اسلامی حکومت میں رومی سکہ چلتا تھا. کسی معاملے پر روم کے بادشاہ سے مسلمان خلیفہ صاحب سے کچھ خطبت ہوئی, اس نے تھریٹ کیا کہ ہماری مانو ورنہ ہم اپنے سکے پر تمہارے نبی کو برا لکھیں گے. اب ان کے ہاتھ پاؤں پھولے, ان نے کمیٹی بلائی. کمیٹی نے کہا حملہ کر دیجئے, ماریے ماریے بدماش کو. صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت حملہ کرنا صحیح نہیں تھا. فوجی جنرل نے کہا نہیں, حملہ اس وقت مناسب نہیں ہے, ہم نقصان اٹھا جائیں گے. کہا آپ کیا کریں, جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئی کہا انہیں کو بلاؤ جو مشکل کشا ہے. پانچویں امام کو بلایا گیا, پانچویں امام کو بلایا, تشریف لے گئے. کہا یہ اندر رسول اللہ یہ مسئلہ ہے, کیا کریں. کہا کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو, اس کا جواب حملہ کرنا نہیں ہے. کہا جی پھر کیا جواب ہے اس کا. کہا اس کا جواب یہ کہ تم اپنا سکہ ڈال کے بھیج دو. کہا ہم نہیں جانتے سکہ کیسے چلتا ہے, ہمیں نہیں معلوم اس کے اوزان. کہا ٹھیک ہے تمہیں نہیں معلوم, مجھے معلوم, مجھے معلوم ہے. ایک گروپ میرے حوالے کرو, میں اس کو ٹرین کروں گا. امام نے ایک گروپ کو اپنے ساتھ لیا, اس کو سمجھایا کہ سکہ کیا ہوتا ہے, اس کے اوزان کیا ہوتے ہیں, کیسے وہ میڈیا میں ایکسچینج بنتا ہے, کیا حساب ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اسلامی سکہ ڈھلوایا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا, اور اس کے خط کے جواب میں کچھ بھیجنے کے بجائے پوری منٹ بنوائی, ٹکسال بنوائی پانچویں امام نے دمشق میں, سکہ ڈھلوایا وہاں ٹھہر کے, سکے کا مسئلہ سمجھایا لوگوں کو, اور اپنا سکہ ڈھلوا کے, منٹ بنوا کے, ٹکسال بنوا کے, اپنا سکہ ڈھلوا کے وہاں بھجوایا. کہا اس سے کہنا یہ جواب ہے, اور اس کے خط کے جواب میں جب اسلامی سکہ آیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہمارا وار ناکام ہو گیا. سمجھا آپ نے, یہ پانچویں امام کا زمانہ ہے. اماموں نے اپنے زمانے میں, دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اماموں نے کیا کیا, بس مولا علی کے واقعات سننے ملتے ہیں, یا امام حسین نے شہادت دے دی, اس کے آگے اماموں نے کیا کیا. آپ تاریخ سے پوچھئے تو صحیح اماموں نے کیا کیا. اب زمانہ چونکہ آگے بڑھ رہا تھا, علم پھیل رہے تھے, غلط نظریات داخل ہونے لگے تھے بہت شدت کے ساتھ, تو اماموں نے اپنے شاگردوں کا ایک حلقہ تیار کیا. جو شاگردوں کا حلقہ ان غلط نظریات کا مقابلہ کرتا تھا, جو غلط نظریات رائج کیے جا رہے تھے مسلمانوں میں, چنانچہ پانچویں امام کے بعد جب چھٹے امام کا زمانہ آیا, تو باقاعدہ امام کے شاگردوں کا اور فالوورز کا ایک بہت بڑا حلقہ تیار ہوا, جو بعضے ان میں سے ایسے تھے جو ان کے ساتھ بظاہر ملے ہوئے دکھائی دیتے تھے, بعضے ان میں سے ایسے تھے جو دیکھنے میں سڑک پر دیوانے سمجھ میں آتے تھے. یہ زید مجنون, یہ بہلول دانا جن کو بہلول مجنون کہا جاتا ہے بہلول, یہ کون لوگ تھے؟ یہ پاگل نہیں تھے, یہ وہ تھے جنہوں نے اقتدار کو پاگل بنا دیا تھا. یہ دوسروں کو پاگل بنا دیتے تھے, لیکن اگر یہ ہوشیار آدمی کی طرح رہتے تو قتل کر دیے جاتے, ان کی گردن اڑا دی جاتی. یہ سوسائٹی میں دیوانوں کی طرح رہتے تھے, ارے پاگل آدمی ہے کہ کیا استعمال کرنا, ارے دیوانہ آدمی چھوڑو سو جانے دیوانہ ہے. اور دیوانہ ایسی کہہ دیتا تھا کہ جو دھوئے دھوئے نہ چھوٹے. جب نظریہ جبر مسلمانوں میں رائج ہونے لگا, جانتے ہیں آپ کیوں رائج ہونے لگا؟ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, بندہ مجبور ہے. جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, بندہ مجبور ہے. جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ نظریہ جبر کیوں رائج کیا گیا؟ ظالموں کو بچانے کے لیے. اس لیے کہ سوسائٹی میں یہ سوال پھیل رہا تھا کہ حسین مظلوم مارے گئے, تو ریسپانسبل کون ہے؟ جبر کا نظریہ رائج کرنا ضروری تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. یزید سے مطلب کیا؟ مرضی خدا یہی تھی کہ حکام مان ڈالے گئے. سمجھے آپ؟ یہ جبر کا نظریہ ظالموں کو بچانے کے لیے رائج کیا گیا, اور اسلام میں اگر یہ نظریات رائج ہو جاتے تو اسلام کی بڑی بربادی تھی. جب کھلے عام اگر کوئی ان سے مقابلہ کرتا تو چونکہ حکومت خود ان نظریات کو اسپانسر کیے ہوئے تھی اور سپورٹ کر رہی تھی تو مخالفت کرنے والے کی گردن اڑائی جاتی. جب حکومت ہی رائج کرنا چاہتی ہے تو مخالفت کرنے والا مانا جائے گا. اگر کوئی سنجیدہ آدمی, کوئی پڑھا لکھا آدمی, کوئی اسکالر آدمی مخالفت کرے گا نہیں. زیادہ دیوانے نے مخالفت کی, پاگل نے مخالفت کی. ڈیزائن یہ ہے کہ ایک لمبا سا بانس ہے اس کا گھوڑا بنا رہے ٹیسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. جیسے بچے نہیں چلتے لمبا سا بانس بچوں کا سوارت میں یہ گھوڑا بنائے ہوئے اس کا چلے آ رہے ہیں. جہاں ان کا دربار جمع ہے, جہاں ان کا بیان ہو رہا ہے, مرید جمع ہے. کہ یہ امام جعفر ساجد کی باتیں کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ بندہ کرتا ہے, میں نہیں مانتا. جو کچھ خدا کے اختیار میں بڑا بندہ کیا چیز ہے, جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے. ایک بات ان کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں شیطان آگ میں جلے گا. جب آگ کا بنا ہے تو آگ میں جلے گا کیسے, سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی خدا دکھائی نہیں دے گا. جب ہے تو دکھائی کیسے نہیں دے گا, ہمیں کوئی عقل میں آنے والی بات ہے. جب ہے تو دکھائی دے گا. دیکھا آپ نے امام کا مذاق ہو رہا ہے, پیڑ لوگ بیٹھے ہیں, مذاق ہو رہا ہے, وہ بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں, مانو بڑا سب حساب کتاب سب ٹھیک پہنے اوڑا قاعدے سے. ہاں اس میں کمی نہیں, نالی والی تصویر ہم ماں بابا وہ سب ٹھیک ہے, فکر یہ. اچھا اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی آن کے اپوز کرے تو مارا جائے, اگر اس وقت نہ مارا جائے تو شام تک کوئی دوسرا چارج لگے مارا جائے. یہ ہم نے کوڑے پڑ سکتے چلے آ رہے ہیں, تھوڑی دیر سنتے رہے سنتے رہے, اس کے بعد ایک ڈھیلا اٹھا کے تاک کے مارا, نشانہ صحیح تھا پیشانی کا پڑ. زور سے ایک تو غصہ اتار لیا, ایک تو ارے ہمارے امام کی مخالفت کر رہا ہے پیٹا. جن کی بڑھاس جو تھی نکال لی. ہم جو بول رہے ہیں ارے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے بھائی پاگل ہے, دیوانہ ہے, ماننا نہیں. چھوٹائی پیشانی پڑے گا ڈھیلا چوٹ تو آئے گی. ان کا کیا ہوا کیا ہوا, کہیں گے ارے بھائی بہت زور سے مار دیا چوٹ آ گئی. جو ہمارے چلائے کہیں گے جھوٹا ہے, چوٹ نہیں ہے, اس کو دکھائے ہر تو دکھائے. اگر چوٹ اس کے درد ہو رہا ہے تو دکھائے کہاں پہ درد ہے. اور دوسری بات یہ کہ جھوٹا اس کے چوٹ آئی نہیں, اس لیے کہ مٹی کا ڈھیلا تھا اور یہ بھی مٹی سے بنا ہے. اور تیسری بات کہ بھائی مجھے کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو, ڈھیلا خدا نے مارا ہے. بندہ کوئی چوری کرتا ہے, جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. سنیے گا ان معاملات کو. آج میرے پاس وقت ختم ہو گیا, اب انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے چھٹے امام نے, ساتویں امام نے, جتنے امام گزرے ہیں ان نے کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کیا ہے اور کیا کیا ہے. یہ سبجیکٹ غور سے بچوں کے اور نوجوانوں کے سننے کا ہے تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے اور امام جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولا سے مظلوم تھے, مضمون تو تھے اور مولا بھی تھے, مگر انہوں نے کیا 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 ہے اسلام کو بچانے کے لیے مختلف ادوار تاریخ میں, اس کا سمجھنا بھی ہمارے بچوں کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ ان کے دل میں یہ کانفیڈینس ڈیولپ ہو سکے کہ ایک ہی امام نہیں بلکہ 12 امام ایک سے تھے. جہاں تک پڑھا جا سکا میں کل مجلس میں پڑھوں گا, پھر وہ مضمون بچ گیا تو پرسوں مجلس میں اس کو مکمل کروں گا, تاکہ یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کے ذہن میں آئے اور میرا مضمون بھی ساتھ میں چلتا رہے کہ ہم نے دامن اہل بیت کیوں تھاما. آج تو وقت تمام ہوا, بات تمام کروں کہ عزیزان گرامی, حسین کی مظلومیت کا یہ اثر ہے کہ جو خیز کے یہاں تک لے آتا ہے, اور خدا کی قسم یہ مظلومیت کی داستان یہ خون کے آنسو رلاتی ہے. آج بعض لوگوں نے فرمائش کی ہے ایک مصائب کی اور اسی کو مجلس تمام کروں گا, اور وہ فرمائش ہے حسین کی مظلومہ بچی کے مصائب. وہ بیکس کی آزادی جو باپ کو رو نہ سکی اور گھٹ گھٹ کے شام کے قید خانے میں مر گئی. عزیزان گرامی, خدا کی قسم تصور کاٹنے لگتا ہے جب وہ بچی یاد آتی ہے کہ جو کبھی چچا کی گود میں رہی, کبھی باپ کے سینے پر سوئی, کبھی بھائی کی گود میں رہی. سوچیے ایک دم سے کیسا بہت بدلا, علی اکبر جیسا بھائی ہو, عباس جیسا چچا ہو, حسین جیسا بابا ہو, اور اس کے بعد عاشور کا سورج جب ڈوبا ہے تو نہ وہ عباس تھے, نہ وہ علی اکبر تھے, نہ وہ حسین تھے, نہ وہ قاسم تھے. اب یہ بچی ہے, کبھی خونی کے تازیانے ہیں, کبھی شبر کے تماچے ہیں. اور رات کی تنہائی میں یہ بچی اپنے بابا کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے, روتی بھی جا رہی ہے, بابا کہاں چلے گئے میرے بابا. اور رات کے سناٹے میں مقتل سے آواز آ رہی ہے, الیہ الیہ یا بنیا, اے بیٹا ادھر چلیا, تیرا باپ ادھر آرام کر رہا ہے. بسوگواران حسین تاریخ بتاتی ہے کہ بچی قید خانے میں رویا کرتی تھی اور ظالم بچی کو رونے نہیں دیتے. دیکھیے پیاسے حسین بھی شہید ہوئے اور پیاسے سید سجاد بھی تھے, پیاسے جناب عباس بھی شہید ہوئے, پیاسی شہزادی زینب بھی رہی. مگر پیاس جب بیان ہوتی ہے تو مولا حسین اور جناب عباس کی پیاس بیان ہوتی ہے, جناب سید سجاد اور جناب زینب کی پیاس بیان نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی جو بعد میں انہیں کسی وقت پانی مل گیا, مگر وہ لوگ دنیا سے پیاسے گئے. ایسے ہی مسئلہ بھیا رونے کا بھی ہے کہ رونے سے سب روکے گئے مگر بعد میں سب کو رونے کی اجازت مل گئی, مگر سکینہ وہ ہے جو رونے کے لیے ترستی چلی گئی, اس کو رونے کی اجازت نہیں ملی. اس وقت وہ شہزادی زندہ نہیں تھی جب وہ گھر خالی کیا گیا جس پہ حسین پر رونے کی اجازت. اور دادی اور پوتی کا بڑا ملتا جلتا اندر, دادی پر بھی باپ کے بعد مصائب کا دروازہ کھل گیا, پوتی پر بھی باپ کے بعد مصائب کا دروازہ کھل گیا. دادی جب دنیا سے گئی ہے تو پہلو شکستہ تھا, پوتی جب دنیا سے گئی ہے تو سر سے پیر تک زخمی تھی. دادی کو بھی رونے سے روکا گیا, پوتی کو بھی رونے سے روکا گیا. دادی بھی جس روز دنیا سے گئی ہے باپ کو خواب میں دیکھا تھا, پوتی بھی جس روز دنیا سے گئی ہے باپ کو خواب میں دیکھا. عزیزان گرامی, دو چار منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے, ہماری جانیں نثار ہو جائیں. کہتے ہیں ایک رات بچی بڑی بے چین تھی, قید خانے کے واقعات بڑے دردناک ہیں. سال بھر اہل بیت قید رہے ہیں, ایک دو دن نہیں قید رہے, اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب بعض ذاکر کہتے ہیں کیا ایسا قید خانہ جس میں دن کی بھوک اور رات کی ہو, بعض ذاکر کہتے ہیں ایسا قید خانہ جس میں پتہ نہ لگے سورج کب نکلا کب ڈوبا, صحیح کیا ہے؟ صحیح دونوں ہیں, دونوں صحیح ہیں جو کہتے ہیں ذاکر, اس لیے کہ گرمیوں میں وہ قید خانہ تھا جس میں دن کی دھوپ اور رات کی اوس تھی, جاڑوں میں وہ قید خانہ تھا جس میں پتہ نہ لگے دن کب آیا رات کب آئی, اہل بیت سال بھر قید رہے. بڑی دردناک باتیں ہیں. روایت میں ہے کہ جب ایسے قید خانے میں قید تھی جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس, تو شام ہوتے خودی کے زانوں پر سر رکھے لیتی ہیں اور دیکھ رہی ہیں آسمان پر پرندے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں, کہا وہ بھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں, کہا بیٹا یہ اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں, کہا وہ بھی اماں ہم بھی کبھی اپنے گھر جائیں گے؟ میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا مگر میرا دل کہتا ہے جب بی بی زینب مدینے پلٹ کے آئی ہوں گی تو سکینہ کا یہ جملہ بہت رلاتا ہوگا, اے بیٹی ہم مدینے آ گئے. عزیزانِ گرامی, وہ دو جملے سن لیجیے, مجلس تمام کر دوں. ایک رات بچی بہت بے چین تھی, شہزادی زینب نے تسلیاں دے دے کے سلایا اور جب بچی آرام کر گئی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک دفعہ چوک کے اٹھی, کہا وہ بھی اماں ابھی تو میرے بابا آئے تھے کہاں چلے گئے, وہ بھی اماں میرے بابا کو ملا دیجیے ابھی تو آئے تھے کہاں چلے گئے. یتیم بچی ایسا تڑپ کے ہوئی کہ زینب سے برداشت نہ ہو سکا, شہزادی زینب بھی رونے لگی, ان کے ساتھ سیلانیاں بھی رونے لگی, کہ کھانے سے رونے کا شور اٹھا. یزید نے پوچھوایا قیدی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا. ظالم نے کیا کیا کہ سر حسین ایک تخت میں رکھا, کپڑا ڈھاکا, سکینہ کو بھجوا دیا, قید خانے کا بھاری کون کھلا, اندھیرے قید خانے میں شمع کی زرد روشنی آئی, بیٹی کے سامنے باپ کا سر رکھ دیا گیا, کپڑا ہٹا دیا, بیٹی نے دوڑ کے باپ کا سر اٹھا کے سینے سے لگایا, بابا ارے میرے بابا. اور روتے روتے ایک دفعہ سر خاک پر رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد بھبی آگے بڑھی کہ بچی سے سر لے لے, اب جیسے ہی بچی کے جسم پہ ہاتھ رکھا کام گئی, ارے دیکھو شاید ہمیشہ کے لیے سو گئی, اب یہ نہیں اٹھے گی, اب منظر بدل گیا تھا, ایک ننھی میت رکھی تھی, ایک کٹا سر رکھا تھا, ایک بےکس ماں بیٹھی تھی, ایک بےکس بھائی بیٹھا تھا, شہزادیاں رو رہی تھی, آئے سکیلا آئے حسین کی بیٹی.
Now, sir,